احترام بزرگ و نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل سورہ ہود پر گفتگو ختم ہو گئی، آج ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ یوسف۔ قرآن مجید کی بہت پیاری اور خوبصورت سورت ہے۔ یہ سورت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندرونی تفصیلات میں جانے سے قبل اس سورت پر کچھ اجمالی گفتگو ہو جائے تو مناسب ہے، تاکہ ہم سورت کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس سورت کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں اور اس کی مطابقت اس وقت کیا تھی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یا بلکہ یہ سورت کفار مشرکین کو سنائی تھی۔ جیسا کہ واضح ہے، یہ دوسرے گروپ کی سورت ہے، سوری تیسرے گروپ کی سورت ہے، اور تیسرا گروپ جو چل رہا ہے اس رمضان میں وہ کشمکش والی سورتوں کا ہے۔ ان میں ایک طرح کے مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو کشمکش ہوئی، اور اس کشمکش کے نتیجے میں انبیاء کے غلبہ اور فتح اور نصرت کی خوشخبری وہ پیشین گوئی، اور اس کے برعکس نہ ماننے والے منکرین اور دشمنان اسلام کو ہزیمت، ان کو نقصان، ان کی مغلوبیت، ان کی پسپائی، گویا کہ ان پوری صورتوں کا یہ سینٹرل تھیم ہے۔ یہ اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سینٹرل تھیم کار فرما ہے۔ ایک تو یہ کہ کشمکش، مختلف انبیاء کو مختلف کشمکشوں سے گزرنا پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کشمکشوں سے گزرنا پڑا وہ انشاءاللہ صورت کے درمیان میں جب گفتگو ہوگی تب معلوم ہوگا کہ کیا کیا کشمکش درپیش تھی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ ملا اور ان کے دشمنوں کو یا ان کے مخالفین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہزیمت سے دوچار کیا، نقصان ہوا اور ان کو شکست اٹھانا پڑا۔ یہ گویا کہ سینٹرل تھیم سے ریلیٹڈ ہے یہ سورت بھی۔ اب رہا یہ کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی، میں نے جیسے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، سورہ یونس اور ہود 9 سن نبوت کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورت سن نبوت 10 میں نازل ہوئی تھی، اور اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی رنجیدہ سال تھا، آپ کی نبوت کی زندگی میں بھی، بلکہ ایک مرتبہ آپ کی نبوت کے آخری ایام میں بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ سے کہ پیارے رسول، آپ کے لیے انتہائی مشکل ایام کون سے تھے؟ تو آپ نے اسی سال کا تذکرہ کیا، 10 سن نبوت۔ 10 سن نبوت میں آپ بہت دکھی تھے، آپ کا دل بہت رنجیدہ تھا، قبیدہ خاطر تھے، ہر طرف سے یورشوں کی الغار تھی، اور غم کے پہاڑ آپ پر گویا کہ ٹوٹ پڑے تھے، اور آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جنہوں نے سہارا دیا، دلاسا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب اتر کر آئے، اس مومنٹ سے لے کر، اس وقت سے لے کر 10 سال تک جب تک آپ باقاعدہ حیات تھیں، اس وقت تک آپ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی، دلاسا دیا، سپورٹ کیا، مورل سپورٹ کیا، فائنانشیل سپورٹ کیا۔ خواتین کو ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے شوہروں کے سلسلے میں۔ تو بی بی خدیجہ کا انتقال اس سال میں ہوا، ایک تو زبردست دھچکا، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پیارے نبی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے مورل سپورٹر تھی، آپ کے لیے فائنانشیل سپورٹر بھی تھی۔ اور بیوی واقعی اگر صحیح معنی میں اچھی بیوی ہو تو مرد اور عورت کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے عورت، اور عورت اگر بچھڑ جائے تو اس کے بعد مرد کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایک تو دکھ آپ کو یہ تھا، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا۔ دوسرا یہ ہے، اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا جو آپ کے چچا جو آپ کی سرپرستی کرتے تھے اور آپ کی پشت پناہی کرتے تھے۔ کفار مشرکین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچاتے تھے کہ بنو ہاشم کا، بلکہ بنو قریش کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت موجود ہے، اور آپ کے چچا کا بھی انتقال اسی سال میں ہوا۔ نمبر دو۔ نمبر تین، اسی سال میں شدت مخالفت بہت زیادہ ہو گئی، ہر طرف سے جو ہے مصائب اور مصیبتیں آنے لگیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال مکہ طائف کی طرف کا قصد کیا، اور جا کر سوچا کہ صاحب اگر مکے میں ہماری دعوت اب قبول نہیں ہو رہی ہے تو کوشش کی جائے گی، اگر طائف کے لوگ قبول کر لیں تو ممکن ہے کہ میری دعوت کے لیے وہاں کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ طائف میں جا کر آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آپ کو پیٹا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، اور بعض لونڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، یہ سارا ظلم و ستم ہوا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر دکھ کا، غم کا ایک پہاڑ تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی ضرورت تھی، اس لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ آپ جس دکھ کے مرحلے سے، جس رنجیدگی کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، جیسا آپ قبیدہ خاطر ہیں، آپ مغموم ہیں اس وقت، اور آپ کے جو ظاہری سہارا تھا بیوی کی شکل میں، چچا کی شکل میں، یہ سارے سہارے ختم ہو گئے، اور پھر کفار و مشرکین کا ستانا بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس سورت کو نازل کر کے اللہ میاں نے بتایا کہ جیسے آپ دکھی ہیں، ویسے ہی آپ کی ایک اور نبی کریم، ایک اخون کریم، ایک بزرگ بھائی کا قصہ سنایا، ایک بزرگ نبی کا قصہ سنایا۔ اور اس بزرگ نبی کے قصے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے مختلف مرحلوں میں دکھ سے گزرتے رہے، دکھ سے گزرتے رہے۔ جب آپ گھر کے اندر تھے تو بھائیوں کی حسد اور بھائیوں کا جلن، اس دکھ کو آپ نے جھیلا، سہارا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، وہاں تنہائی کا غم، تنہائی کا دکھ۔ پھر اس کے بعد وہاں سے مسافروں نے آپ کو نکالا، گویا کہ گھر سے فراق، باپ سے، ماں سے جدائی، اور گھر سے دور ہو گئے، ماں تو ان کی نہیں تھی، گھر سے جدائی ہو گئی تھی، تو اس کا دکھ۔ پھر لے جا کر ایک اچھے نبی کے خاندان کے آدمی کو، بڑے خاندان کے آدمی کو لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک حریت پسند انسان اور ایک اچھے بڑے خاندان کے انسان، اسے لے جا کر غلام بنا دیا جائے، تو وہ ایک مزید دکھ۔ پھر اس کے بعد جس گھر کے اندر پلے بڑھے، وہاں ایک کمبخت عورت سے سابقہ پڑا، اور اس نے ہوس کے ڈورے آپ پر ڈالنے شروع کیے، پھر وہ دکھ آپ نے جھیلا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جیل کے اندر بھیجا گیا، اس دکھ کو آپ نے جھیلا۔ پھر جیل میں ایک طویل مدت گزارنے کے بعد آپ کو مملکت کا اقتدار ملا، سلطنت ملی۔ گویا کہ دکھوں کا ایک مرحلہ ہے سفر، گویا کہ دکھوں کی وادیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سفر کیا، اور ان کی زندگی دکھ سے، رنجیدگی سے، اور اس طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھری پڑی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اطمینان رکھیں، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی ایسے ہی ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ بالکل پیرلل ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے رکھوں گا وہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور پیارے نبی کی زندگی میں کیا کیا چیزیں مماثل ہیں۔ اس سورت کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خاص کر نوٹ کرنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، پورا قصہ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے۔ باقی انبیاء کے قصے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مجموعہ ایک ہی جگہ سارے انبیاء، ایک کسی نبی کا قصہ ایسا جمع نہیں کیا گیا، صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک سورت کے اندر نازل کر دیا گیا۔ یہ گویا کہ قرآن میں ایک ایکسپشن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصہ ایک بہت ہی پیارا قصہ ہے، اور اس کے اندر ایک سسپنس چلتا ہے۔ اس کی شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے، لیکن خواب کی تعبیر کیا ہے اللہ میاں نہیں بتاتا۔ تو جب سورت ختم ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ خواب کی تعبیر تھی، گویا کہ یہ خواب اور خواب کی تعبیر کے درمیان ایک مکمل سورت ہے۔ اگر اسے بانٹ دیا جاتا، کسی کو اٹھا کر سورہ بقرہ میں کچھ حصہ ڈال دیا جاتا، کچھ حصہ اٹھا کر سورہ شعراء میں، کچھ حصہ اٹھا کر فلاں سورت میں ڈال دیا جاتا، تو اس کا وہ لطف نہیں آتا فنی اعتبار سے، کیونکہ ایک سسپنس اس کے اندر، ایک خواب دیکھا گیا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے نہیں معلوم، سورت کے اختتام پر معلوم ہوتا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ اس وجہ سے چونکہ سسپنس سے گھرا ہوا ایک واقعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کو نازل کر دیا، ایک ہی جگہ اس کو جمع کر دیا۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بہت سے علوم کا، قرآن بہت سے علوم کا منبع اور ماخذ ہے، یہاں سے ہم بہت سے علوم نکال سکتے ہیں۔ تاریخ گوئی کیسے ہو، تاریخ کو کیسے بیان کیا جائے، باقی صورت میں وہ تاریخ گوئی نہیں ملے گی، لیکن اس صورت میں تاریخ کو کیسے لکھا جائے، ہسٹری، فلاسفی آف ہسٹری، اور ہسٹری رائٹنگ یعنی داستان سرائی نہیں ہے، واقعات سنانا نہیں ہے، بلکہ کس چیز کو دبانا، کس پہلو کو ابھارنا، کہاں کیسے جملے استعمال کرنا، گویا کہ تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا بھی سبق اس صورت کے اندر ہم کو مل جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے یہ صورت ایک عجیب صورت ہے۔ اس صورت میں بہت سے کردار کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جو سینٹرل کیریکٹر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، بہت جامع کیریکٹر، بہت بلند کیریکٹر، ایک نبی کے شائع نشان کیریکٹر۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے کیریکٹرز اللہ نے پیش کیے، ایک باپ کا، مغموم باپ، دکھی باپ، بے یار و مددگار باپ، اپنے بچوں کے سامنے بے بس ایسا باپ، اس کی ایک تصویر، اس کا ایک کردار پیش کیا، لیکن اس میں وہ واویلا نہیں مچاتا، وہ مغموم ہے، یقیناً وہ رنجیدہ ہے، لیکن وہاں صبر کرتا ہے، نبی کے شایع نشان زندگی بسر کرتا ہے۔ سوتیلے بھائیوں کا کردار پیش کیا کہ ہر زمانے میں سوتیلے بھائیوں کا کردار جو ہے وہ گرا ہوا کردار تھا، وہ کذب کا، مکر کا، فریب کا کردار رہا، تو اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد بیگمات مصر، بڑے خاندان کی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے اندر جو خاص کریکٹر پلتا ہے سیکسوال انارکی کا، اور آزادی کا، خود مختاری کا، شوہروں کو دبائے رکھنے کا، یہ سارا کیریکٹر قرآن نے پیش کیا، گویا کہ بلند بڑے خاندان کے، ہائر سوسائٹی کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کو پیش کیا۔ شاہ مصر، اس کے کیریکٹر کو پیش کیا۔ جیل میں جو جیل کے قیدی ساتھی ہوتے ہیں ان کا کیریکٹر، گویا مختلف کیریکٹرز کو انسانی زندگی میں، ہم میں سے ہر آدمی، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی سوتیلا بھائی ہوتا ہے، کوئی دائی ہوتا ہے, کوئی فلاں ہوتا ہے, کوئی بڑے خاندان کا ہوتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے. مختلف کیریکٹرز اس صورت کے اندر ہم کو ملیں گے, اس سے ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ملتی ہے. اچھا, اس کے بعد ان تمام کیریکٹرز میں, چونکہ ایک ناول ٹائپ کی صورت ہے, یہ ناولز میں جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن ناول سے بہت بلند ہے یہ صورت. جس طرح سے اردو کے ناول ہیں کرشن چندر کے, بیدی کے, اور پھر انگلش میں ہم دیکھتے ہیں سلمان رشدی کے, فلاں کے, سب جو ناولز آتے ہیں ان سب سے یہ ناول اور یہ واقعہ بہت بلند ہے اور بہت پاک ہے. اس لیے کہ آپ اگر سلمان رشدی کی کتاب کا آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو, وہ ایک مڈ نائٹ, دا چلڈرن آف مڈ نائٹ, اور اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو حملہ تھا, کیا اس کتاب کا نام جی, سیٹانک ورسز, سیٹانک ورسز نے آپ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے ادبی انداز سے اس نے لکھا ضرور ہے, انگلش کی زبردست اس کے اندر فلو ہے, روانی ہے, سیل رواں اس نے بہایا ہے, لیکن اس کے اندر گندگی ہے. لجا اگر آپ نے پڑھا ہو, تسلیمہ سرین کی کتاب, اس کے اندر بھی گندگی ہے اور بے باکی اور جو پرمیسیونیس جو ہوتا ہے, سیکسل جو انارکی ہوتی ہے, ان ساری غلاظتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے سلمان رشدی نے. یہ گویا کہ ناول لکھنے والوں کا انداز ہوتا ہے, لیکن قرآن نے اس پورے قصے کو, اسی لیے احسن القصص قرآن نے کہا, بہترین قصہ, قصہ بیان کیا, لیکن ہر جگہ اسلامی سیرت, اسلامی کردار, اسلامی پاکی, صفائی, طہارت, نظافت, ثقافت, ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے استعمال میں, جملوں کے استعمال میں, کیریکٹر کو پیش کرنے میں گندا رویہ آپ کو نہیں ملے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات اگر سنانی ہوں, کتھائیں اگر سنانی ہوں, تو اس میں بھی ایک معیار ہوتا ہے. قرآن وہ معیار ہم کو پیش کرتا ہے, گویا کہ اسلامی اثرات ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. اب آخر میں سورت کے اندر ہم جانے سے پہلے ایک اور پہلو رکھیں گے, وہ ایک مقصد نزول. یہ سورت کو جو نازل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ بھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رقابت کی, حسد کیا, اور آپ کو ختم کر دینے, آپ کو مار ڈالنے کی ایک سازش کی. پھر ایک بھائی نے کہا چلو ماریں گے نہیں, کنویں کے اندر ڈال دیں گے. یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. ان کے کنبے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی, یا مکے سے نکال دینے کی سازش کی. حضرت یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا گیا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار ثور میں پناہ لے لی. دیکھیں مماثل, پیرالیلزم, دونوں واقعات میں پیرالیلزم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھا کر آپ کو گویا کہ وہاں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبی جگہ گویا کہ مدینے میں جا کر بسیرا کرتے ہیں اور غیروں کے پاس سہارا لیتے ہیں, وہاں وہ اپنا مقام پیدا کرتے ہیں. یہی حال حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اپنے گھر سے دور کہیں جا کر فروخت ہو گئے مصر میں, وہاں جا کر وہ اپنے علم سے, تدبر سے, اخلاق سے, کردار سے جگہ پیدا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں, پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو قید و بند کی سختیاں بھی جھیلنی پڑی اور محاصرہ کر دیا گیا تھا. تقریباً دو سال تک آپ کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر کے رکھا گیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, اس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی گویا کہ محصور تھے, بائیکاٹ کیا گیا تھا, اور وہ ایک معنوں میں وہ جیل کے اندر تھے. بہت سے واقعات میں پیرالیزم پایا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ ملا اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے علم کی وجہ سے. اسی طرح اس واقعے میں یہ پیشین گوئی ہے. یہ 10 سنے نبوت میں, ابھی 3 سال باقی ہجرت کے لیے, 13 سال ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ختم ہونے میں, اور فتح مکہ کے لیے ابھی 10 سال باقی ہے. 10 سال پہلے اس بات کی پیشین گوئی کی گئی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے گزرنے کے بعد غلبہ اور فتح نصیب ہوئی تھی, اسی طرح آپ کو بھی غلبہ اور فتح نصیب ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا تو ان کے بھائی آئے. معلوم ہے ہمیں چارہ لینے, غلہ لینے کے لیے, اناج لینے کے لیے آتے تھے. بعد میں راز انکشاف ہوا کہ یہ یوسف کے بھائی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو کہا کہ لا تصریب علیک الیوم, آج تم سے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے, تو کوئی کسی پر قصور نہیں ہے, اور سب درگزر کیے جاتے ہیں. یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرائی جب فتح مکہ کا دن آیا, مکہ فتح کیا گیا, سارے کفار و مشرکین کو گھیر کر جمع کیا گیا. تو آپ نے پوچھا کہ کفار سے, مشرکین سے پوچھا, بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. انہیں کہا کہ آپ اخن کریم ہی, ابن اخن کریم ہی, ابن اخن کریم ہی, آپ ایک شریف آدمی ہیں, شریف آدمی کے بیٹے ہیں, شریف بھائی ہیں. تو اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء. اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں وہی الفاظ دہراؤں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دہرایا تھا. وہ یہ ہے کہ اذهبوا, جاؤ تم سب کو چھٹی, تم سب کو معاف کر دیا میں نے. اذهبوا فانتم الطلقاء, سب کو میں نے معاف کر دیا اور کسی پر میں گرفت کرنے والا نہیں ہوں. وہ ہے کہ 10 سال پہلے بتا دیا کہ آپ کو بھی یوسف کی طرح غلبہ ملے گا اور آپ کا بھی یہی کردار ہوگا. یہ مقصد نزول ہے بتانے کے لیے. اب قریش کو, کفار کو بتایا کہ تمہارا رویہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے، حسد میں، کبر میں، جلن میں مبتلا ہوئے، اور ایک نبی جو آئندہ چل کر ایک نبی ہونے والا تھا اس کے خاتمے کے در پر رہے، گویا کہ تمہارا کیریکٹر بھی وہی کیریکٹر ہے. یہ واقعات پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کو تنبیہ کی، نصیحت کی، بتایا کہ اس میں تمہارے لیے سبق ہے. اس میں ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا جس کو مل جائے، پوری دنیا مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت ابن عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی علمک کلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک فاذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اس کے بعد کہا، وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک لن ينفعوک بشیء حتی، یہ فرمایا کہ لن ينفعوک بشیء قد كتب اللہ لک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ دیکھو پوری دنیا مل کر تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھ رکھا ہو. پھر اسی طرح پوری دنیا مل کر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفع لکھ رکھا ہو تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. ایک حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق معلوم ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا سہارا تھامتا ہے پوری دنیا اس کی دشمنی کر لے لیکن اللہ اسے غالب کرنا چاہے تو ضرور کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ثابت ہو گئی، ان کے بھائیوں نے دشمنی کی، عزیز مصر کی بیوی نے دشمنی کی، باقی ساری دشمنیوں کے باوجود حضرت یوسف کو غلبہ ہوا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی بات ہے، سبق اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو چلاتے رہیں، اپنی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں تو یقیناً غلبہ آپ کو ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ با اخلاق با کردار لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی پشت پناہی کرتا ہے. یہ گویا کہ سبق ہے اس سورت کے اندر. اب اس کے بعد سورت کا آغاز کرتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اس پر گفتگو ہو گئی ہے اس سے پہلے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. یہ کتاب واضح بات بیان کرنے والی ہے، اس کے اندر کوئی گنجلک نہیں، ابہام نہیں، ایمبیگیوٹی نہیں، ڈاؤٹ نہیں، کوئی پہلو تشنا نہیں، بالکل واضح تعلیمات پر مشتمل یہ کتاب ہے. انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن مجید کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے. عرب سے خطاب ہے. الف لام را یہ وہی حروف ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو تم استعمال کرتے ہو اور انہی حروف سے مرکب یہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ قرآن مجید عام انسانی کلام کے مطابق نہیں ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اور نازل کرنے کا سبب کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، عقل سے کام لو. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا تعلق عقل سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں قرآن اور عقل کو جدا کر دیا گیا. یہ کوئی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، بوجھنے کی کتاب نہیں ہے، اور اس کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ تم غور و فکر کرو، سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو. ہم نے اس کو عربی مبین میں، قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تم پر ایک بہترین قصہ اس وقت وحی کر رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، ہم وحی کر رہے ہیں ایک بہترین قصے کی طرف، ایک سب سے اچھا قصہ نازل کر رہے ہیں. میں نے بتا دیا کہ کیوں یہ بہترین قصہ ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی کے بہت سے کیریکٹرز پائے جاتے ہیں، اس میں اسلامی تاثرات پائے جاتے ہیں، اس میں تاریخ وحی کا فن بتایا گیا ہے، اس میں دکھ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد غلبہ کیسے ملتا ہے، اس میں اخلاق و کردار کی پابندی ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیسے مشکلات کے باوجود انسان کو فتح عطا کرتا ہے. یہ گویا کہ بہترین پہلو اس سورت کے. تو کہا کہ یہ بہترین سورت ہم نازل کر رہے ہیں اور اس سورت کو نازل کرنے میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے، تم اس سے غافل تھے، تم اس سے واقف نہیں تھے، ہم نے یہ سورت نازل کر کے تم پر واضح کر دیا حضرت یوسف کا سارا قصہ. اس میں گویا کہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا چوٹ ہے قریش کی طرف اور اللہ کے رسول کو تسلی ہے یہ قصہ سنا کر، دوسری بات یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب گویا کہ کفار و مشرکین جو کہتے ہیں کہ گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑا ہوا کلام ہے، نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے نازل کردہ کلام ہے. ورنہ اگر گھڑا ہوا کلام ہوتا یا تورات اور انجیل ہی سے کاپیڈ ہوتی ہے یہ سورت، تو تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعات آئے ہیں حضرت یوسف کے، لیکن اس میں اور قرآن کے بیان میں بہت فرق ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تورات اور انجیل سے کاپی شدہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ سورت ہے. اب فرسٹ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے چار پارٹ ہیں، گویا کہ آپ جیسے ڈرامہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ سمجھیں کہ چار اس میں بڑے بڑے پارٹس آتے ہیں. فرسٹ پارٹ آج ہم ٹچ کریں گے، انشاءاللہ کل سیکنڈ پارٹ میں جائیں گے. فرسٹ پارٹ کے چھ سیکشنز، چھ الگ الگ مناظر اللہ تعالی نے بتائے. پہلا منظر کیا ہے فرسٹ پارٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. ایک سالے لڑکا، چھوٹا سا، بڑی عمر کا نہیں ہے. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 14, 15 یا 16 سال کے بعد، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھے، بالکل کم سن، ابھی بچہ کہنے کے قابل تھے، جوان بھی نہیں ہوئے تھے، شباب کے دور میں بھی پہنچے ہوئے نہیں تھے، گویا کہ ایک معصوم لڑکا، ایک خوبرو لڑکا، ایک اچھا لڑکا، ایک سلیم الفطرت انسان، ایک چھوٹا سا لڑکا ایک خواب دیکھتا ہے. وہ خواب یہ ہے اپنے باپ کے پاس، یہ اچھے لوگوں کی علامت، سلیم الفطرت انسانوں کی علامت ہے کہ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد بڑوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور یہ مشورہ جا کر اپنے باپ سے کر رہے ہیں. حضرت یوسف وہ یہ کہ ابا سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ گویا کہ آپ نے سنایا. خواب پر بھی ایک تفصیلی گفتگو درکار ہے، اس لیے کہ خواب زندگی کی ایک حقیقت ہے. بہت سے لوگ یا تو انکار کر دیتے ہیں، خوابوں کی حقیقت ہی سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہر علم غلم چیز کے لیے بھی خواب کا سہارا لیتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے، دو ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ حد سے زیادہ ریشنل ہوتے تو خواب ہی کوڑا دیتے، اور کچھ لوگ خوابوں کا سہارا لیتے تو ہر کام کے لیے خواب کا سہارا. حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کیسے ہوئی، کسی کے خواب میں نظر آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں پریشان پریشان ٹہل رہے ہیں، پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، خواب میں نظر آیا، معلوم ہوا کہ میری ساری علمی کاوشیں بیکار گئیں، صرف یہ کہ میں شام کے وقت اتنے مرتبہ درود کچھ پڑھتا تھا، اس کے نتیجے میں میری مغفرت ہو گئی. گویا کہ حضرت شافعی کا انتقال اور جنت میں ٹہلنا، ساری چیزوں کو لوگ یہاں خواب ہی کے ذریعے سے بیان کر دینا چاہتے ہیں. ہونے والا واقعہ جو قیامت میں ہوگا، اس پر ساری چیزوں کا انحصار ہم نہیں کریں گے. ہماری زندگیوں میں مستقبل میں جو کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بتاتا ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواب کے معاملے میں لوگوں نے ایکسٹریمزم ہے، ایک طرف یہ ہے کہ رد کر دیا جاتا ہے، اور ایک طرف یہ کہ ہر بات کے لیے خواب کا سہارا لے لیا جاتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک نقطہ اعتدال ہے. خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، حدیث میں بات آتی ہے. ایک خواب وہ ہے جو شیطان، پہلے یہ لیں گے ہم، خدا کی طرف سے الہامی خواب. ہماری زندگی میں کچھ واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، اس کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد ایک واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے، اور اس کا الہام کر دیا جاتا ہے خواب کے ذریعے سے. دوسرا خواب ہے شیطانی خواب، ڈراوے کے خواب، غم کا خواب، مصیبتوں کا خواب ہوتا ہے، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے. اور تیسرا ذہنی عکاسی کا خواب، یعنی آدمی کا ذہن کسی کام میں ملوث ہوتا ہے، اور اسی کے اندر وہ ذہن پھنسا ہوا ہوتا ہے، رات میں خواب میں دیکھتا ہے وہی چیز. مثلا امتحانات کے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے، گویا کہ امتحان کا پرچہ آ گیا ہے، پھنس گئے ہیں، فلاں سوال حل نہیں ہو رہا ہے، رات دن جو پڑھا کرتے ہیں، ذہن پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، گویا کہ کھلنے لگتا ہے. اسی طرح جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کو اکثر سفر نظر آتا ہے، ٹرین پکڑ رہے ہیں، ٹرین مس ہو گئی، یا ٹرین میں چڑھ گئے تو سوٹ کیس باہر رہ گیا، کیا کیا مسائل، یہ گویا کہ ذہنی عکاسی ہے. اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ آدمی کے اندر اگر غصہ ہے اور آدمی کے اندر اس طرح کے کچھ غلط صفات پیدا ہوتے ہیں تو اسے کتا نظر آئے گا. ایک آدمی پر فحش کا غلبہ ہے، گندگی کا غلبہ ہے، تو اسے خواب میں سور نظر آئے گا. گویا کہ ذہن اور کردار اور اخلاق کے اندر جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں خواب کی شکل میں. گویا یہ تین خواب ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب ذہن انفولڈ ہوتا ہے، گویا کہ ذہن کے اندر جو چیزیں جمع تھیں وہ کھلنے لگتی ہیں، یہ تین خواب. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب نظر آیا وہ خواب گویا کہ اللہ کی طرف سے خواب تھا، اور ایک صالح خواب تھا، ایک اچھا خواب تھا. اس خواب کو جا کر سنایا، باپ کے سامنے سنایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے باپ جان گئے، کیونکہ نبی تھے، وہ پہچانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا کہ بیٹے دیکھو یہ خواب تم نے جو دیکھا ہے یہ ایک بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر ایک بہت اچھی تعبیر ہونے والی ہے. آپ نے فوراً نہیں بتایا کیا ہے، لیکن کہا کہ دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارے بھائی دشمن ہی تمہارے، اور شیطان ہر جگہ لگا ہوا ہے اور تمہارے اندر دراڑ پیدا کرے گا. کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سمیت پورے 12 بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں میں سے آخر کی جو بیوی تھی ان سے 2 بچے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 بچے آخر بچے تھے، 11 نمبر اور 12 نمبر. بچت کے 10 بھائی جو ہے وہ بقیہ 3 بیویوں سے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اس لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شفقت محبت بہت زیادہ تھی یوسف علیہ السلام پر اور بنیامین پر. اس کی وجہ یہ، ایک تو سب سے چھوٹے بچے، ہر گھر میں ہوتا ہے، باپ وغیرہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا نانی ماں دادی اماں کی شفقت بھی بچوں میں، جو سب سے چھوٹا ہے تھا اس پر اپنے پاس جو چیز بچا ہوا ہے اسے کھلانا، اسے پلانا اور اس کی تعریف کرتے رہنا، یہ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، جو سب سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت زیادہ ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ چونکہ یہ بچے یتیم تھے، یعنی ماں نہیں، ان کی ماں نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی بن ماں کے یہ بچے تھے، لہذا حضرت یعقوب کی شفقت زیادہ تھی. اور تیسری بات یہ کہ حضرت یعقوب کو اندازہ تھا کہ یہ با ہنر لڑکا ہے، با کمال لڑکا ہے، زندگی میں آگے چل کر گویا کہ میرے مشن کو آگے یہ کام میرے مشن کو آگے چلا سکتا ہے. یہ توقع تھی حضرت یعقوب کو. اس وجہ سے بقیہ 10 بھائی حسد کا شکار تھے, نفرت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے, بغض رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں کانٹا سمجھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس وجہ سے حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں سنانا. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس خواب کی تعبیر تو مکمل نہیں بیان کی, اس کا اظہار کیا صرف. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ تعالیٰ تم کو منتخب کرے گا ایک بڑے کام کے لیے. گویا کہ اس خواب میں گویا سورج چاند اور 11 ستارے جو تم کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب کرنے والا ہے, ایک بڑا کام تم سے لینے والا ہے. اور تم کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تم کو باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا کرے گا. باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آدمی کے پاس سینسز اچھے ہونے چاہیے. تو اس کے بہت سے انٹرپریٹیشن کیے گئے. تعبیر الاحادیث کا مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ تعبیر کا علم عطا کرے گا, خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا. کچھ علماء نے لکھا نہیں, صرف اتنا نہیں ہے, خوابوں کی تعبیر نہیں ہے, ہر بات کی گہرائی تک پہنچنے کا علم تجھے عطا کرے گا. جبکہ فی ذلال القرآن میں انہوں نے لکھا کہ تین چیزیں ضروری ہیں تعبیر الاحادیث میں. ایک صادق حس, یعنی پرفیکٹ سینسس اللہ تعالیٰ تجھے دیا ہے اور تجھے پرفیکٹ سینسس عطا کرے گا, اس سینسس کے اندر خیر و برکت ہوگی. دوسرا یہ کہ ناقد بصیرت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا, یعنی آئی کیو, انٹیلیجنٹ کوشنٹ جسے کہا جاتا ہے, طلبہ جانتے ہیں آئی کیو, یعنی ذہانت دے گا اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ کہ حس, بہترین حس, حساس واقع ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام, اور دوسرا یہ کہ بہت ذہین ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام, اور تیسرا یہ کہ کامل عقل ملنے والا ہے, ماسٹر برین جسے کہیں گے ہم, ماسٹر برین. یہ تین صفات اگر مل جائیں تو اس کے نتیجے میں آدمی باتوں کی گہرائی تک پہنچے گا. ایک تو وہ باحث آدمی ہو, حساس ہو, اور دوسری چیز یہ کہ وہ ذہین آدمی ہو, اور تیسرا ہے کہ کامل اور پختہ عقل رکھنے والا اگر آدمی ہو, ماسٹر برین اگر رکھتا ہو اور آئی کیو اس کا اچھا ہو, تو پھر وہ باتوں کی تہ تک پہنچے گا. حضرت یعقوب نے کہا دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا اور تم کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا کرے گا اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا. علیکا وعلی آل یعقوب, تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر. گویا نبوت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کھلے الفاظ میں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنانے والا ہے, بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نعمت پوری کرے گا آل یعقوب پر, یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر. گویا کہ میرے خاندان پر, یعقوب علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تم پر اتمام کرے گا نعمتوں کا. اور اسی طرح اس نے نعمتیں کی تھی تمہارے باپ, تمہارے دادا اسحاق اور تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر. من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک حلیم حکیم, تمہارا رب بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ گویا کہ پارٹ ون کا سیکشن ون ختم ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کو جا کر باپ کے ساتھ سنایا, باپ نے اس کی تعبیر بیان کی لیکن ڈائریکٹ تعبیر نہیں بیان کی, انڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ تم بڑے ہو کر ایک بہت بڑے آدمی بننے والے ہو, اللہ تعالیٰ تم سے ایک بڑا کام لینے والا ہے اور تم اپنے باپ دادا کے نام کو روشن کرو گے اور ان کا جھنڈا بلند کرو گے دنیا کے اندر. یہ اس کے بعد سیکنڈ سیکشن جو شروع ہوتا ہے اس میں قرآن مجید نے ایک تو یہ کہہ دیا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیت للسائلین, پوچھنے والوں کے لیے حضرت یوسف کے قصے میں بہت سے سبق آموز باتیں موجود ہیں. کچھ علماء نے لکھا کہ مشرکین نے سوال کیا تو اس کا جواب ہے, کچھ علماء نے لکھا یہود نے سوال کیا حضرت یوسف کے بارے میں یا اس کے بارے میں کہ صاحب یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا سب مسکن تو عرب تھا لیکن بعد میں بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے, یہ سوال انہوں نے چھیڑا اللہ کے رسول سے. تو بتایا گیا کہ حضرت یوسف چونکہ مصر منتقل ہو گئے اس لیے پورا بنی اسرائیل کا کنبہ جو ہے مصر منتقل ہو گیا. پوچھنے والے یہ بھی ہو سکتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے ذہن میں سوال اگر پیدا ہو کشمکش کے بارے میں, غلبے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں, جو بھی سوال پیدا ہو ان سارے سوالات کا جواب اس صورت کے اندر دیا جا رہا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیت للسائلین. اب سیکنڈ سیکشن, اذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا ونحن عصبة. اب دوسرا سیکشن وہ ہے بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 بھائی اور گویا کہ ان کی مجلس شورا سجی بھی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے دار النجوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین اور قریش کے سارے سردار جمع ہوئے تھے اور آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے, بالکل چشمہ ہوتا ہے یہ معاملہ. اب سارے 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے. کیا ڈسکشن ہے؟ آپس میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہمارے باپ کو ہماری قوت کا اندازہ نہیں ہے. ہم ایک جماعت ہیں, گویا کہ 10 بھائی ایک پوری قوت نہیں ہے, ہماری جماعت کا اندازہ ہمارے باپ کو نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے باپ سٹیا گئے ہیں, عمر کی وجہ سے بہک رہے ہیں, انا ابانا لفی ضلال مبین، ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہک رہے ہیں، ہماری قدر نہیں کرتے. اس زمانے میں جو قبائلی زندگی تھی، اس زمانے میں جس کے ہاں سب سے زیادہ بچے ہوں گے، بچے پوتے وغیرہ ہوں گے، تو ان کی جمعیت مضبوط ہوتی ہے. اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے لڑکے چاہیے، پوتے چاہیے، تو 10 بیٹے جس کے پاس ہوں اس کی قدر نہ کی جا رہی ہے. گویا کہ حضرت یعقوب پر پہلے تو لوگوں نے، بیٹوں نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے باپ یوسف سے محبت کرتے ہیں اور ہماری قدر نہیں کرتے، جبکہ ہماری ایک مضبوط جماعت ہے، ان کو قدر کرنی چاہیے تھی. تو کیا کریں، یوسف کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے، یہی ہمارا کانٹا ہے. باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، باپ کی محبت ہماری طرف نہیں ہے، باپ کی ساری توجہ اس طرف ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف. چھوٹے بیٹے کو اگر ہٹا دیا جائے، اس کانٹے کو ختم کر دیا جائے، تو گویا کہ باپ کی التفات کی نظر ہماری طرف پڑ سکتی ہے. تو اس لیے کہا اقتلوا یوسفا، ایک تو یوسف کو قتل کر دو، ایک نے مشورہ دیا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ابھی تو رہو اردن یقول لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوم صالحین. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، قتل نہیں کریں گے، اس کو کسی دوسری زمین میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، اور یہ کام کرنے کے بعد ہم نیک بن کر رہیں گے. شیطان ہمیشہ تو یہی کرتا ہے کہ صاحب یہ گناہ کا کام آیا، قریب آیا، تو نفس کہتا ہے کہ یہ کام آج کر لو، کل سے نیک بن جائیں گے. گناہ کے معاملے میں آج فوراً، لیکن نیکی کے معاملے میں جب بات آتی ہے، صاحب اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنا چاہیے، کل سے انشاءاللہ پابندی کی جائے گی. نیکی کے معاملے میں نفس کہتا ہے کہ کل سے، برائی کے معاملے میں نفس کہتا ہے آج کر لیجئے، کل سے نیک بن جائیں گے. یہ شیطان کا اور نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. یہاں بھی نفس نے اور شیطان نے دھوکہ دیا کہ آج یہ کام کر لو اور کل سے صالح بن جاؤ، توبہ کر لو اور نیک بن جاؤ. تو گویا کہ حضرت یوسف کو یا قتل کریں یا پھر ان کو کسی دوسری زمین سرزمین میں بھیج دیں. ایک بیٹا اس میں سے، اس نے اٹھ کر اعتراض کیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بجائے ہم ایک کام کریں گے. وہ کام کیا ہے؟ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابۃ الجب. یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ یوسف کو یہ کرو کہ کسی اڑھے کنویں کے اندر پھینک دو. ایک مشورہ اس نے دیا اور بہت خوب مشورہ، سب لوگوں نے تالی پیٹی، کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے، قتل بھی نہیں کریں گے، دوسری سرزمین میں بھی نہیں بھیجیں گے، لے جا کر اسے کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دیں گے، صحرائی کنواں کے اندر ڈال دیں گے. تو ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، مرے گا بھی نہیں آدمی یوسف، کہیں نہ کہیں زندگی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کو لے جائے گا. تو ایک بھائی کا یہ مشورہ بہت اچھا مشورہ ہوا کہ مجلس شورا ختم ہوئی اور یہ ڈیسیشن لے لیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں کے اندر پھینکنا ہے. تھرڈ سیکشن، تھرڈ سیکشن میں ہے کہ باپ کے پاس آتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، سخن سازی کرتے ہیں اور مکر و فریب کی باتیں کرتے ہیں، اور باپ کو شیشے کے اندر اتارنے کے لیے ہر ترکیب کرتے ہیں. اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے کیا کس کس طریقے سے اپنے جملوں کو بناتے ہیں معلوم ہوتا ہے. کہاں جا کر فوراً باپ سے یہ نہیں کہا کہ اے ابا یوسف کا ہمارے ساتھ بھیجے، یہ نہیں کہا، پہلے ان کو ڈیفنسو کیا جائے، باپ کو مدافعت کی پوزیشن میں لایا جائے. اس لیے جانے کے ساتھ کہا کہ ابا کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے ہم پر اطمینان ہی نہیں کرتے، کیا ہم اتنے نالائق ہیں، کیوں آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے. بجائے اس کے کہ سیدھے سیدھے جا کر کہتے کہ یوسف کا ہمارے ساتھ بھیجئے، یہ کہنے کے بجائے نیگیٹو سٹائل اپنایا انہوں نے. باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں ارسل مانا غدائیں یرتا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھو یوسف علیہ السلام گھر ہی میں بہت دنوں سے بیٹھے ہیں، یوسف بیٹھا ہوا ہے بہت دنوں سے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ دن کے لیے، ہم کچھ جائیں گے باہر پکنک کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، ایکسکرشن کے لیے، تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم حفاظت کریں گے یوسف کی، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا بیٹوں کی بات پر. اور ہر آدمی بھی، ہم میں سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ ذرا ذکاوت اور ذرا حص دے دے، چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کو دیکھ کر تاڑ لیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے باز کی باتوں سے آدمی محسوس کر لیتا ہے. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ نہیں بیٹے مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، انی لیحزنونی انتذهب به واخاف ان یاکل الذئب، مجھے ڈر ہو رہا ہے تم لے جاؤ گے، لیکن تمہارا لے جانا مجھ پر شاخ گزر رہا ہے، دل میرا مان نہیں رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے، دیکھو تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور کہیں بھیڑے آ کر کھانا لے یوسف کو. گویا کہ یہ خدشہ آپ کے ذہن میں تھا اور اس خدشے کا آپ نے اظہار کر دیا، برملا اظہار کر دیا. وان تم انغافل، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے. تو کہا کہ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، باپ سے کہا کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، 10 لوگ ہیں، ہم جوان ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی بھیڑیا اچک لے جائے، یہ کیسے بات کرتے ہیں باپ، آپ کی بات صحیح بات نہیں ہے. انا اذا لخاسرون، گویا کہ ہم تو اس معاملے میں ناکام ہوئے، نامراد لوگ ہو گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم 10 لوگوں کی بڑی جماعت ہیں اور آپ اطمینان رکھیے ہم لے جائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. گویا کہ یہاں سیکشن تھرڈ ختم ہوا. حضرت یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر سمجھایا, بجھایا, شیشے کے اندر اتارا اور کہا کہ ہم لے جائیں گے. حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, اجازت دے دی. اب اس کے بعد فورتھ سیکشن, اس تجویز پر عمل کیا جا رہا ہے. پلم الجب, لے جانے کے بعد کھیل کود کے بہانے سے حضرت یوسف کو لے گئے, سارے 10 بھائی اور یوسف علیہ السلام چھوٹا بچہ 16-12-14 سال کا, لے جا کر اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا. پھینکنے کے بعد یہ ہوا کہ جب پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی, الخا کیا. یہ نبوت کی وحی نہیں ہے بلکہ الہام والی وحی ہے. نبی ہونے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بات دل کے اندر ڈالتا ہے. کیا بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالی کہ تم صبر کرو, اطمینان رکھو, واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا معاملہ, تمہارا مستقبل بہت بہت برائٹ ہے, تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے, درخشاں ہونے والا ہے. اور تم آج جو کنویں میں ڈالے جا رہے ہو, کل ان بھائیوں کو, مکر و فریب کرنے والے بھائیوں کو تم جتاؤ گے. انہیں اس کا شعور نہیں ہوگا تم سے کہاں ملاقات کرنے والے ہیں, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ کنویں میں آج ڈال رہے ہیں, کل ایک جگہ ملاقات ہوگی, اس وقت تم اپنے بھائیوں کو جتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیسی رذیل حرکت کی ہے, اطمینان رکھو, صبر کرو. یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار قرآن پیش کرتا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی جو تفسیر ہے, باقی سب تفاسیر کو میں نے دیکھا, سورہ یوسف میں بالخصوص بہت پیچیدہ مسائل آتے ہیں, الفاظ کے معنی لینے میں اور باتوں کی تعویل میں, تفسیر میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. تو ہر تفسیر میں ایک ایک بات ملتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے جہاں کہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا. لیکن ایک خاص پہلو تفہیم القرآن میں یہ دیکھا گیا کہ تورات کیا آیا ہے, اس لیے ہر جگہ انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا کہ تورات اور انجیل کس طرح سے تحریف شدہ کتاب ہے اور کس طرح وہاں انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر داغ لگائے گئے. کسی نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا, حضرت نوح کو نہیں چھوڑا, حضرت لوط کو نہیں چھوڑا. میں اس مجلس میں بول بھی نہیں سکتا, اتنی گندی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. انجیل میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں, حضرت نوح پر الزامات ہیں, حضرت لوط علیہ السلام پر تہمتیں ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام پر, حضرت یعقوب پر بہت بڑی بڑی تہمتیں ہیں بائبل اور انجیل میں. تو مولانا مودودی نے اس کو کمپیئر کر کے ہر جگہ بتایا کہ اسلام ایک نبی کا تصور کتنا اعلیٰ پیش کرتا ہے, جبکہ بائبل اور انجیل میں کتنا گھٹیا تصور اور کتنی گھٹیا جو ہے اس کی تصویر انبیاء کی پیش کی گئی ہے. ہر جگہ انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا. اس جگہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ڈھکیلا جا رہا تھا تو بھائیوں کو انہوں نے پکڑ لیا, معافی چاہیے, گھنگھرایا اور چلانے لگے, رونے لگے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ایک باوقار انسان آگے چل کر دنیا کا ایک عظیم انسان بننے والا ہے, اس کے شان سے خلاف بات ہے کہ وہ روئے چلائے. جب ڈھکیلا جا رہا تھا کنویں میں تو حضرت یوسف پر وحی کی گئی اور حضرت یوسف صبر اور خاموشی کے ساتھ رہے. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ, اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھکیل دیا. اس پر سیکشن 4 ختم ہوا. اب سیکشن 5 شروع ہوتا ہے. باپ کے پاس آتے ہیں رات میں اور بڑی چال بازی کرتے ہیں, مکر و فریب کرتے ہیں, روتے ہوئے آتے ہیں عشاء کے وقت اور آ کر کہتے ہیں اے ابا جان, باپ نے ایک بات خدشے کا اظہار کیا تھا, بھیڑیا کھا جائے گا. اسی کو رکھ کر انہوں نے اسی ایپیسوڈ کو ڈیولپ کیا, گویا کہ اسی کا بہانہ لے کر, اس کا سہارا لے کر اس کو ایک بنیاد بنائی. کہا کہ روتے ہوئے آئے, ایکٹنگ کیا انہوں نے, ایکٹنگ کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابو کیا کریں کہ ہم لوگ کھیل میں لگے ہوئے تھے, دوڑ لگا رہے تھے, رننگ ریس ہو رہا تھا اور ہم نے اپنا سامان, توشہ, کپڑے سب ایک طرف رکھ دیا تھا اور یوسف کو ہم نے حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا, اور جب ہم دوڑ لگا رہے تھے تو کیا ہوا کہ یوسف کو ایک بھیڑیا آیا اور اچک لے گیا, رونے لگے اور ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا کر قمیص میں لے آئے اور کہا کہ دیکھو یہ یوسف کا قمیص ہے, لا کر پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کو اطمینان نہیں ہوا اس پر بھی. ہر جگہ ان کو ایک قسم کی خلیش تھی لیکن وہ روتے رہے اور صبر کیا. انہوں نے چلایا نہیں, کسی کے خلاف انہوں نے شکایت نہیں کی, یقیناً فطری طور پر جو رونا آتا ہے وہ رویا انہوں نے, اس کے ساتھ صبر کیا انہوں نے. وجاؤ الا قمیص بدم کذب, جھوٹ کا خون لگا کر قمیص لے آئے. باپ نے کہا قالا بل سولت لکم انفسکم امرا, ایک بڑے کام کو تم نے آسانی کے ساتھ نبھا لیا. حضرت یعقوب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ کر رہے ہیں. کہا کہ بہت بڑا کام تم نے انجام دے لیا اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ تم نے انجام دے دیا, لیکن میں کسی پر دوش نہیں ٹھہرا تھا. فصبر جمیل, میں بہترین صبر کروں گا اور انشاءاللہ میں واویلا نہیں مچاؤں گا, میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی سے مدد مانگتا ہوں میں, اور ہر کام میں اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, لاسٹ سیکشن اس پارٹ 1 کا. ادھر چونکہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ باپ کے پاس آ کر لوگ سنا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں, لنتارانے پیش کر رہے ہیں, اپنی معذرتیں پیش کرتے ہیں, فوراً ایک اور منظر ہے. فوراً ادھر چلتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, ایک قافلہ جا رہا ہے. قافلے نے پڑاؤ کیا کہیں، اور اپنے پانی کے منتظم کو، ڈیوائنر جسے کہیں گے کہ پانی جو تلاش کرتا ہے ڈیوائنر، اس طرح کا ہر قافلے کے ساتھ ایک ڈیوائنر ہوتا تھا، وہ تلاش کرتا تھا کہ اس علاقے میں پانی کہاں ملے گا، تو وہ آگے آیا منتظم پانی کے تلاش میں اور ایک ڈول چھوڑا کنویں کے اندر، ڈول چھوڑتا ہے تو وزندار محسوس ہوا، اس نے ڈول کو کھینچا، کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت ایک خوبرو ایک فرشتہ سی بات انسان اس کے اندر آ گیا، رسی کو پکڑ کر چڑھا آ رہا ہے، چلایا اس نے کہا کہ واہ بھائی واہ، دیکھو کیا بہترین خوبصورت لڑکا ہم کو ملا ہے، ہاذا غلام، قال یا بشرا ہاذا غلام، کہ خوشخبری ہے خوشخبری ہے، کیا خوشخبری ہے، ایک بہترین خوبصورت لڑکا نکل آیا ہے، واسرہ بضاعہ، اور لڑکا جب نکل آیا تو اسے انہوں نے چھپا لیا، اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، کہیں پکڑے نہ جائے، اس لیے چونکہ یہ اپنے قافلے کا آدمی نہیں تھا، اس کو چھپا کر لے گئے، واللہ علیم بما یعملون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، جانے کے بعد مصر پہنچے، یہ قافلے کے لوگ مصر پہنچے، مصر پہنچنے کے بعد غلاموں کو جس طرح بیچا جاتا ہے اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا، کچھ تفاصر میں یہ بات ہے کہ ان کے بھائی واپس آئے، انہوں نے خریدا، پھر واپس جو ہے انہوں نے قافلے والوں کو بیچ دیا، بہت زیادہ وہ دل لگتی بات نظر نہیں آتی، زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو نکالا کنویں سے اور اس نوجوان لڑکے کو لے جا کر مصر کے بازار میں بیچا، وشروہ بثمن بخسن دراہم معدودہ، کچھ چند درہموں پر، 10 درہم 20 درہم، بہت قلیل درہم پر انہوں نے فروخت کیا، کیوں، اس لیے کہ یوسف کو انہوں نے پیسے ڈال کر خریدا تو نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ملے ورہ ورکن لابم، جیسے کہا جاتا ہے جتنا آیا اتنا فائدہ، تو حضرت یوسف کو انہوں نے چونکہ خریدا نہیں تھا تو فری میں مل گیا تھا یہ غلام، اس کو لے جا کر انہوں نے مارکیٹ کے اندر بیچا، اور دراہم معدودہ، کچھ درہم میں، چند درہم میں انہوں نے بیچا، اور اس معاملے میں وہ بہت زیادہ متمنی نہیں تھے، بہت زیادہ پیسے کے خواہش مند نہیں تھے، کم قیمت میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا، قرآن نے اس کے لیے عزیز مصر کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایک بڑا افسر، ایک بیوروکریٹ، ایک آفیسر سمجھیے، ہماری زبان میں ایا کہتے ہیں، یہاں ہر جو گورنمنٹ کا کسی بڑے عہدے میں ہوتا ہے ایا کہتے ہیں، نارتھ میں چلے جائیں بابو جی، بابو جی کہتے ہیں، تو بابو جی، یا کوئی آفیسر، کوئی منسٹر سمجھیے، تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شاہی باڈی گارڈ کا آفیسر تھا، کمانڈر ان چیف تھا شاہی باڈی گارڈ کا، اس شخص نے خریدا، اور وہ بڑا ذہین اور خیافہ شناس آدمی تھا، وہ نقطہ سنج آدمی تھا، انسانوں کو پہچاننے والا فرد تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت لڑکا کوئی غلام نہیں ہے، یہ بہت شریف خاندان کا، بڑے خاندان کا اور ہونہار لڑکا نظر آتا ہے، گویا اس نے خریدا، خرید کر اپنی بیوی کے پاس لایا، اپنی بیوی کے پاس لا کر کہا کہ دیکھو اس بچے کو تم رکھنا اور بڑے احترام کے ساتھ رکھنا، یہ کوئی آرڈنری غلام نہیں ہے، معمولی قسم کا غلام نہیں ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، ممکن ہے کہ اس سے ہم کو دنیا میں فائدہ ہو، ممکن ہے کہ یہ آگے چل کر ہم کو فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا متبنہ بنا لیں، گویا کہ اس وقت تک اس باڈی گارڈ آفیسر کے بچے نہیں تھے، تو کہا کہ ہمارے ہاں کیونکہ بچہ نہیں ہے تو ہم اس کو گویا کہ لے پالک بچہ بنا لیں گے، متبنہ بنائیں گے، اس کا ذرا احترام کرنا اور اچھے انداز سے رکھنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح ہم نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں پیر جمانے کا ایک موقع نکالا، چاہتا اللہ میاں تو کوئی اور آرڈنری آدمی بھی خرید کر لے جا سکتا تھا، کوئی کسان خرید کر لے جا سکتا تھا، کسی فیکٹری کا ورکر کے حصے سے خرید کر لے جایا جا سکتا تھا حضرت یوسف کو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بڑے خاندان کے اندر پلایا جائے، وہاں ان کو پرورش کا انتظام کیا جائے، اس کی وجہ یہ بھی ہے، آپ نے اگر غور کیا تو معلوم ہوگا کہ سارے انبیاء بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی نبی جو ہے بڑے چھوٹے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ہر نبی کے بارے میں دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو بڑے خاندان سے تھے، نہیں بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ بادشاہ کے محل کے اندر پلے، اس لیے کہ دنیا کی سلطنت سنبھالنی ہے اور دنیا کا سارا انتظام و انتظام کرنا ہے، آدمی کو موسٹ سیولائزڈ اور سارے معاملات کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ محل کے اندر ان کو پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا، محل کے اندر ان کی پرورش ہوئی اور ساری چیزوں سے انہوں نے واقفیت پیدا کی، اگر آج ہم کو ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور دے دی جائے کیا چلائیں گے ہم، کچھ نہیں چلائیں گے، ایک دن کے اندر چوپٹ کر کے رکھ دیں گے، کچھ نہیں معلوم ہم لوگوں کو، وہ ایکسپیرینس کے لیے آدمی کو گیا کہ ایکسپوجر جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، ایکسپوجر چاہیے کسی بڑے کام کو نبھانے کے لیے آدمی کو ایکسپوجر چاہیے، تو ایکسپوجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے محل کے اندر پلایا بڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خاندان کے اندر پیدا ہوئے، آل عمران، عمران کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو محل کے اندر اب بسایا جا رہا ہے تاکہ آئندہ چل کر یہ مملکت کو سنبھالنا ہے، تو ایکسپوجر ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بسایا، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پرسوں دیکھا، ان کی قوم نے کہا کہ شعیب ہم تم کو قتل کر دیں گے، پتھر مار دیں گے، اگر ہم کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تمہاری پشت پناہی میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، پیارے رسول کو بھی دیکھیں کہ آپ بھی ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، قریش کے خاندان میں، بہت بڑا خاندان، متولی خاندان تھا، اور پورے عرب پر ان کی سیادت اور قیادت ہے. ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاندان کے اندر پیدا کیا، یہاں وہاں لے جا کر بسایا. حضرت ابراہیم وقت کا سب سے بڑا بادشاہ کے بعد جو مذہبی پروہت اور پنڈت کا، یعنی براہمین کے گھر میں پیدا ہو، اور وہ بھی اگر ہم سمجھیں کہ یہاں کے کسی بڑے مندر کا اگر کوئی پنڈت اور پروہت ہو تو جتنا اسے بڑا درجہ ہوتا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم بھی ایک بڑے خاندان کے اندر پیدا ہوئے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاندان کے اندر پیدا کیا اور حکومت اور کرسی کے قریب ان کو مواقع دیے تاکہ وہ دیکھیں سمجھیں، اور دنیا کو چونکہ سنبھالنے کا کام ان کے ذمہ دینا تھا. تو حضرت یوسف کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں پیر جمانے کے لیے ایک بہترین موقع نکالا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اسے بات کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا کیا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بڑا غالب ہے. لوگ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنے میں سب سے غالب ہے، سب پر جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، ڈومینیشن اس کو حاصل ہے، اور اس پر کوئی ڈومینیٹ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام بڑے ہی اچھے انداز سے کرتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مہرے ہٹائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی مار کہاں پڑے گی، کیسے پڑے گی، لوگ نہیں پہچانتے. اللہ بہتر جانتا ہے اپنے کام کو، اپنے پروگرام کو کیسے امپلیمنٹ کرے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے لوگوں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں. کیا حضرت یوسف کی راست بازی، ان کی جو ہے معصومیت، اور ان کا واویلا نہ کرنا، صبر اختیار کرنا، یہ جو اچھے صفات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ایک بڑے خاندان کے اندر لا کر بسایا. گویا کہ فرسٹ پارٹ ختم ہوتا ہے، لا کر بیچا گیا، بیچ کر آپ کو شاہی خاندان کے گھر کے اندر پلنے کا موقع ملا. یہاں تک ایک فرسٹ پارٹ ختم ہوا. کل انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ لیں گے کہ اب اس گھر کے اندر کیا کیا فتنے ہیں. آپ پہلے حسد کے شکار تھے، اب حسد کے شکار سے نکل کر حوث کے شکار بننے والے ہیں. یہ جو سیکنڈ چیپٹر شروع ہوگا، کل آج تک ہم نے جو دیکھا فرسٹ چیپٹر میں، فرسٹ سیکشن میں، وہاں حسد کے شکار تھے، بھائیوں کی نفرت کے شکار تھے، اب کل جو معاملہ آئے گا اس میں ایک حوث کے شکار بن رہے ہیں. تو یہاں ایک اور کشمکش، وہاں حسد کی کشمکش، جہاں حوث کی کشمکش سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین، ہمارے غلطی فرما، قرآن مجید کی ان سورتوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں بھی اگر مشکلات و مسائل ہوں تو صبر اختیار کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ بہترین معاملے کا تو ہی حل نکالتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بہترین پہلو نکال، اور ہماری زندگی میں فتح اور نصرت عطا فرما. ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری